بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب التعاون على البر والتقوى. یہ ریاض الصالحین کا عنوان نمبر 21 ہے. اس کا مفہوم ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا نیکی اور تقوی والے کام پر. یعنی انسان کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ نیکی کرنا چاہتا ہے، کوئی نیک عمل کرنا چاہتا ہے، تو اس کی مدد کی جائے، اس کو اس میں ہاتھ بٹایا جائے، اس کو قوت پہنچائی جائے. یہ ہے تعاون علی البر والتقوی. قرآن کریم کی آگے آیات اور احادیث پیش کی ہیں، ہم آیات کے لحاظ سے آگے چلتے ہیں. پہلی آیت پیش کی انہوں نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، قال اللہ تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، جو عنوان تھا وہی قرآن سے ثابت ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری والے کاموں میں. اس کا مفہوم تو واضح ہے، پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ دوسرا کوئی شخص نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہمت دلائے جائے، اس کی مدد کی جائے، قوت پہنچائے جائے. یہ ہے تعاون. اگر اس کے پاس اسباب نہیں ہیں تو اسباب اس کے لیے مہیا کیے جائیں. ایک شخص کوئی نماز کے لیے جانا چاہتا ہے تو ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو میں بھی لے جاتا ہوں. اس کے پاس دور تک مسجد پہنچنے کا انتظام نہیں ہے، انسان خود جا رہا ہے تو اچھا ٹھیک ہے، اس کو کوئی انتظام کر دیتا ہے اس کے لیے یا اپنے ساتھ لے جاتا ہے. مختلف صورتیں ہوتی ہیں. یہ تعاون علی البر والتقوی. قرآن کریم کی جو آیت انہوں نے پیش کی ہے اس میں وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، آیت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی والے کام پہ، اور گناہ کے کام میں، ظلم اور زیادتی والے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. جب حالات دیکھتے ہیں تو آیات کا مفہوم اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے. ہم لوگوں میں عام طور پر ایک دوسرے کی مدد جو ہوتی ہے، غیر مسلموں کی بات صرف نہیں کر رہا، مسلمانوں کی، ایک دوسرے کی معاونت ہوتی ہے، یہ میرے خاندان کا شخص ہے، یہ میری قوم کا شخص ہے، یہ ہمارے علاقے کا شخص ہے. دوسری طرف جو شخص ہے اچھا، وہ دوسرے کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، دوسرے کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. حق اور باطل کی بنیاد پر نہیں بلکہ قومیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور یہ عام ہے. شاید ہمیں الفاظ سن کر بات سمجھ میں نہ آئے. ہماری فیملی ہے، ہمارا خاندان ہے، اور ان کے مقابلے میں کوئی بات، کوئی غلط بات کہتا ہے اور وہ صحیح ہے، وہ حق کہہ رہا ہے، وہ غلط بات نہیں کہہ رہا، تو عام طور پر ہوتا ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ اس کا ساتھ دے، اس کی مخالفت کرتا ہے کہ وہ کون ہوتا ہے ہمارے خاندان کے خلاف بات کرنے والا. یہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے، اس کو عصبیت کہا جاتا ہے، گروہ بندی کہا جاتا ہے، یہ منع ہے. اس کی بڑی عجیب عجیب باتیں ہمارے مشائخ نے فرمائی ہیں. بہت سی مرتبہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ہم اس طرح صرف سرسری طور پر بات سننے سے بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک وہ حالات ہمارے سامنے نہیں آتے، جب تک حالات اور واقعات سامنے نہیں آتے. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، غالباً فرماتے ہیں کہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے برائی کرنا چھوڑ دیں، بس یہ چاہتے ہیں کہ برائی کریں لیکن ہماری ماتحتی میں آ کر کر لیں. بات بڑی عجیب سی ہے لیکن صحیح بات ہے. ایک شخص ہے جو غلط کام کرتا ہے اور ہمارے ماتحت نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، تو ہمیں اس کی برائی برائی نظر آئے گی. دیکھو یہ کر رہا ہے، دیکھو یہ برا کام کر رہا ہے، یہ برائی اس کی برائی جو نظر آ رہی ہے اس وجہ سے نظر آ رہی ہے کہ اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے. لیکن اگر اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہوتا, ہمارے دوستوں میں ساتھیوں میں ہوتا, تو وہ برائی برائی نظر نہ آتی. نہیں نہیں وہ تو اس وجہ سے کر رہا ہے, اس کی برائی پہ پردہ پڑ جاتا ہے, اس کی برائی پھر برائی نظر نہیں آتی. اصل چیز ہمیں اسلام کو, حق کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری قوم کیا, ہمارا رواج کیا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے, قرآن ہمیں کیا کہتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہیں, اخلاق حسنہ کا تقاضا کیا ہے. یہ باتیں دیکھنے کی ہیں. اس چیز میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. لیکن اب ایسے لوگوں کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ملتا, ایسے لوگوں کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ملتا. اس لیے کہ ہمارا رواج یہ ہے, بس ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. وتعاونوا علی البر والتقوی. آگے آیت ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ العصر جو ہے, والعصر جو ہے, وہ پوری سورت ہی بیان فرما دی. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اسی عنوان سے متعلق, انصر اخاکا ظالماً او مظلوماً, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا چاہے مظلوم ہو. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے. وہ ظلم کرے گا تو برائی میں مبتلا ہوگا, وہ برائی میں مبتلا ہوگا تو اس پر اس کا وبال آئے گا, دنیا میں یا آخرت میں اس کو سزا ملے گی. اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ گزشتہ مجلس میں جب بات ہوئی تھی تو اس میں تذکرہ آیا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ہیں, اتنی بڑی طاقت ہے, بڑی حکومت ہے, فوج ہے, سب کچھ ہے. مدینہ منورہ پر باغیوں نے حملہ کیا, ان کے خلاف بہت سے لوگوں کو تیار کیا اور مخالفین مدینہ منورہ میں آ گئے. ان کے گھر کا محاصرہ کیا, حالانکہ وہ خلیفہ ہیں, ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا, گھیر لیا گیا. مسجد جانے کی اجازت نہیں, گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو اپنی فوج کو حکم دیتے اور وہ باغی جتنے بھی ہیں وہ سب ختم ہو جاتے. جنگ ہوتی, مسلمانوں کا خون ہوتا, لیکن بہرحال فتح اور غلبہ حاصل ہو جاتا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ اسلامی طاقت تھی, بہت مضبوط طاقت تھی. یہ باغی تو تھوڑے سے تھے, اس لحاظ سے تعداد بڑی تھی, لیکن پھر بھی مسلمانوں کی فوج کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام سے کہلوایا کہ میں فوج بھیجتا ہوں, میں مدد کے لیے آتا ہوں. نہیں, میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی جو ابتدا ہو وہ مجھ سے ہو, اور مدینہ الرسول میں ایک دوسرے پر کا خون بہایا جائے. میں اس کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتا, کرنے دو ان کو جو کرتے ہیں. یہ حالات تھے, اور ان کو مسجد میں نماز پڑھانے کی اجازت نہیں تھی. اس زمانے میں جو حاکم ہوتا تھا, خلیفہ ہوتا تھا, وہ امام ہوتا تھا. نماز پڑھانے کی اجازت نہیں, گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں. وہ حالات تھے. ظاہر ہے ایسے وقت میں اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, یہی کہا جائے گا نہیں یہ غلط ہیں, باغی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, بخاری شریف کی روایت ہے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کر سوال کیا کہ یہ باغی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں, آپ برحق امام ہیں, آپ کے ہوتے ہوئے امام وہ بن رہے ہیں, اور یہ لوگ تو ظاہر ہے فتنے والے لوگ ہیں, باغی لوگ ہیں, شر پسند لوگ ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا, آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے تھا؟ کہاں واقعی وہ لوگ غلط ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ان کی طاقت اور بڑھے گی, ان کا شر اور بڑھے گا. بات تو ایسی ہوتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو, الصلاۃ احسن ما یعمل الناس, لوگوں کے اعمال میں سب سے بہترین چیز تو نماز ہے. نماز پڑھنے میں کون سی برائی ہے؟ نماز پڑھا رہا ہے کوئی, نماز پڑھا رہا ہے کوئی, نماز پڑھ رہا ہے, نماز تو اچھی چیز ہے. فرمایا اذا احسن الناس فاحسن معهم, جب لوگ اچھا کام کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ مل کر اچھا کام کرو, اور جب برا کام کر رہے ہوں تو برائی میں پیچھے رہو. بات بڑی عجیب ہے اور بڑے اخلاص پر مبنی ہے. حالانکہ ایسے موقع پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے ایسا لگے گا کہ ان کی طاقت اور بڑھ گئی ہے، لیکن آخر وہ تھے تو مسلمان۔ جو بھی وجہ تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالفین میں شامل ہوئے تھے، لیکن مسلمان ہی تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھو حق کا ساتھ دینا ہے، نماز حق کام ہے، حق میں ان کے ساتھ دے دو، غلط کام میں ان سے الگ رہو۔ یہ ان حضرات میں چونکہ صلاحیت بھی بڑی تھی، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر کسی چیز میں ساتھ دے دیا تو اچھا پورے پورے ساتھ ہو گئے، الگ ہو گئے تو پورے پورے الگ ہو گئے۔ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں نہیں رہیں، یا وہ صلاحیتیں ہمیں استعمال کرنے نہیں آتی۔ خیر، تو یہ سورت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ہم اس کی پوری تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، اسے کہ اس سورت کی تفسیر ہی بہت طویل ہو جائے گی۔ ہم تو اس باب سے متعلق جو یہاں سمجھانا مقصد ہے اس کو بیان کر کے مختصراً سورہ والعصر کی تفسیر بھی سمجھ لیتے ہیں۔ والعصر قسم ہے وقت اور زمانے کی۔ انسان کا کمال، انسان کی ترقی اور انسان کا نیچے گرنا اور تنزلی۔ انسان کبھی تو بہت ترقی کرتا ہے اور اوپر جاتا ہے، اور کبھی گرتا ہے تو بہت گرتا ہے۔ بنیاد کس پر ہے؟ وقت کو صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا۔ والعصر قسم ہے وقت اور زمانے کی۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے، انسان کو قیمتی بنا دے گا۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے، ضائع کیا تو انسان کو گرا دے گا۔ والعصر، وقت پر تو کیا کچھ کہا گیا ہے، ان الانسان لفی خسر۔ یہاں پر جو مقصد ہے وہ بات واضح ہو گئی کہ وقت کی جو قسم کھائی گئی ہے زمانے کی، اس لحاظ سے کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اگرچہ والعصر کی تفسیر میں اور بھی تفسیریں کی گئی ہیں، یہاں ایک معنی کے لحاظ سے ہم چلتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان، سب کے سب انسان خسارے میں اور نقصان میں پڑے ہوئے ہیں، سوائے وہ لوگ جو چار کام کرتے ہیں۔ چار اعمال بیان کیے گئے، اور ان چار اعمال کو ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو وقت کو استعمال کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے انسان خسارے میں ہیں، جو وقت کو صحیح استعمال نہیں کرتے وہ نقصان میں ہیں، اور جو وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ نقصان میں نہیں ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ عقیدے کے لحاظ سے، آمنوا عمل کے اعتبار سے، عملوا الصالحات، جن کے دل میں ایمان ہے اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، یہ ایک قسم کا کام ہو گیا، یعنی ایک قسم کا کام کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہے جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، عقیدہ صحیح ہو، اعمال صحیح ہو، اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ مرنے کے بعد، مرنے تک یہ سلسلہ رہے گا، مرنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ دوسرے وہ اعمال ہیں، وہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، کہ جس طرح وہ خود ایمان اور عمل صالح کا اہتمام کرتا تھا، ایمان پر تھا، عمل صالح کا اہتمام کرتا تھا، تو دوسروں کو بھی اس نے نیکی کی ترغیب دی، نیکی اچھی باتیں سکھائیں، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کی۔ وہی تعاون علی البر و تقویٰ، نیک کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں، تقوی والے کاموں میں دوسرے کی مدد کی۔ دوسرے والے شخص نے وہ نیک کام شروع کیا، اب یہ مر جائے گا، مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو بعض کام وہ ہوتے ہیں جو انسان اپنی زندگی میں کر کے موت تک اس کا، جب تک کر لے، جتنا کرے گا ثواب مل جائے گا۔ بعض اعمال وہ ہوتے ہیں جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ یہ ہم دو قسمیں کر سکتے ہیں، یا اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ ہے جو انسان کی حد تک محدود ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو دوسروں کے عمومی فائدے کا کام ہوتا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات اپنا ہے، اور تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر دوسروں کے لیے ہے، دوسروں کے فائدے کے لیے، اور دوسروں کا فائدہ اپنا ہی فائدہ ہے۔ تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو تاکید، وصیت۔ وصیت تو ہم جانتے ہیں انسان مرنے کے بعد کے لیے کچھ باتیں کہتا ہے، وصیت کے معنی ہے کسی کو تاکید کے ساتھ کوئی بات کہہ دینا، تاکید کے ساتھ کوئی بات کہہ دینا، نصیحت تاکیدی طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے بھی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے اولاد کے سلسلے میں، تاکید کرتا ہے۔ تو بہرحال تاکیدی طور پر کوئی بات کہہ دینا، کسی کو سمجھا دینا، یہ وصیت کہلاتا ہے۔ تواصوا، ایک دوسرے کو وہ تاکید کرتے ہیں حق بات کی، خود تو حق پر ہیں اور دوسروں کو حق بات کی تاکید کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں. باب ثابت ہو گیا، عنوان ثابت ہو گیا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں صبر کی. صبر بہت مفصل عنوان ہے، اور پیچھے ریاض الصالحین میں صبر کا عنوان ہم پورا تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ صبر کی تین قسمیں بنتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے انسان کوئی نیک کام کرنا چاہے تو نیک کام کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے انسان کو دل نہیں چاہ رہا، نفس کے خلاف کرتا ہے، تو صبر على الطاعة، نیک کام کرنے کے لیے جو صبر کر رہا ہے وہ صبر على الطاعة کہلاتا ہے. کبھی گناہ کی طرف دل مائل ہو رہا ہے، اپنے آپ کو انسان گناہ سے بچاتا ہے، وہ صبر عن المعصیہ کہلاتا ہے، گناہ سے بچنے کا صبر. اور کبھی تکلیف اور پریشانی آتی ہے، اس موقع پر انسان اللہ کے شکر کر دیتا ہے کہ یا اللہ تیری طرف سے ہے، اس پر مجھے اجر عطا فرما دے اور میرے لیے اس کو گناہوں کی بخشش اور تیرے قرب کا ذریعہ بنا دے. انسان صبر کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، تو یہ تکلیف اس کے لیے رفع درجات اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہ صبر علی المصیبہ کہلاتا ہے. خلاصہ ہے، باقی صبر کی پوری تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو بہرحال یہ اخیری دو کام وہ ہیں جو دوسروں کو سکھانے اور دوسروں کو ترغیب دینے، اور باپ کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں دوسروں کی مدد کرنا ایسے کاموں میں کہ نیکی کے کام ہو، صبر کے کام ہو، حق کام ہو، ان میں دوسروں کی اعانت کرنا، مدد کرنا، یہ اس میں آ گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ثواب انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. جن کا ہم نے ساتھ دیا تھا نیکی کے کاموں میں، وہ آگے کرتے رہے، اس کو جاری رکھتے رہے، ان کے کرنے سے انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. قال الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمۃ اللہ علی کا ارشاد ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علی کے سامنے شاید وہ ارشاد ابھی نہیں ہوگا، اس وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علی کے بات کا مفہوم بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علی نے ایک بات فرمائی معنی ہوں، جس کا مطلب یہ بنتا ہے، مفہوم یہ بنتا ہے کہ ان الناس واکثرهم فی غفلت عن تدبر هذه السورہ، کہ لوگ یا اکثر لوگ اس سورت کے بارے میں غور و فکر کرنے سے غافل ہیں. اگر اس سورت میں لوگ غور و فکر کریں اور اس کی گہرائی میں جائیں تو بہت سے علوم اور بہت سی باتیں لوگوں کو معلوم ہو جائیں اور پورے دین کا خلاصہ اس سورت میں آ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں تین ہی آیتیں ہیں، اتنی مختصر سی آیت ہے، سورت ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ پورے دین کا خلاصہ اس سورت میں آ گیا ہے. آگے آپ روایات پڑھ لیتے ہیں. چار روایتیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی ہیں. پہلی روایت، عن ابی عبد الرحمن زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا، متفق علیہ. یہ بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے. ابو عبد الرحمن زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی غزوے میں جانے والے کو، اللہ کے راستے میں غزوے میں جانے والے کو، جنگ میں جانے والے کو تیار کر دے، تو گویا اس نے بھی غزوہ کر لیا. تیار کرنا سامان دے کر ہو سکتا ہے، اس کے پاس سواری نہیں تھی، اس کے پاس ہتھیار نہیں تھے، یا وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہو رہا تھا اور اس کو تیار کیا، دیکھو تمہیں جانا چاہیے. یہ جہاز غازین تو اس زمانے کے حالات اور ضرورت کے لحاظ سے بتایا، کوئی بھی دینی کام. ایک شخص، ایک بچہ ہے، وہ برے حالات میں، برے ماحول میں پھنس گیا ہے، اس کو کوئی سکھاتا ہے، بیٹھ کر سمجھاتا ہے، دیکھو تم یہ جو کر رہے ہو، دیکھو اس طرح مناسب نہیں ہے، دیکھو فلاں جو مسجد ہے، فلانی مسجد ہے، وہاں جایا کرو، دیکھو وہاں جو کلاسیں ہوتی ہیں اس میں شامل ہو جایا کرو، فلانے مدرسے میں تعلیم حاصل کر لو، اور وہ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اس کو تیار کیا کہ وہ گیا اور وہ جا کر یہ دینی کام میں لگ جائے، دینی کام میں لگ جائے. ذہنی طور سے تیار کیا، اس کو اگر پیسوں کی ضرورت تھی پیسے دیے، اسباب جو بھی اسباب اس کے لیے ضرورت کے تھے وہ دیے، جو بھی تھا بہرحال اس کو تیار کر دیا. اب وہ گیا، وہ سیکھ رہا ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے، لیکن اس کا ثواب کے ساتھ ساتھ جس نے تیار کیا تھا اس کو بھی ثواب مل رہا ہے. یہ ہے اعانت، تعاون علی البر و تقویٰ. ہم تھوڑا سا اس حدیث کی روشنی میں بھی اپنے ماحول پر ہم نظر ڈالیں، اپنے حالات پہ نظر ڈالیں. شاید بعض گھرانوں میں ایسا ہوتا ہوگا کہ خاندان کا کوئی ایک شخص ہے جو دینی خدمت میں لگا ہوا ہے، باقی لوگ بزنس میں لگے ہوئے ہیں. اور ٹھیک ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سب اپنا اپنا گزارا کر رہے ہیں، پھر ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دینی کام میں لگا ہوا ہے، دوسرے جو باقی جو ان کے اس کے بھائی ہیں یا جو بھی ہیں، بہرحال باقی جو اس کے ساتھ ہیں، وہ گھر کے افراد، وہ کماتے ہیں. اور ایک کو یہ انہوں نے یہ کہا کہ اچھا یہ تو دینی کام کرے گا، خرچہ باقی سب کے پاس سے تھوڑا تھوڑا خرچہ نکل آتا ہے، یعنی مطلب ایک ہے تقسیم اس طرح کر لیتے ہیں کہ اس کے حصے میں بھی پیسے آ جاتے ہیں. ایک طرح سے گویا، یعنی آج کل کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو شریک بنا لیا، پارٹنر بنا لیا، سلیپنگ پارٹنر، کہ وہ اس کے ساتھ ہے لیکن وہ کام نہیں کرے گا. ایسا ہوتا ہے، کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے. لیکن تھوڑا سا ہم حالات کو دیکھیں کہ جہاں اس طرح ہوتا ہے وہاں پر اس کو جو کام نہیں کرتا کس حیثیت سے دیکھا جاتا ہے. اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان خاندان والوں کو عزت دے گا دنیا و آخرت میں. لیکن اگر اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، یہ سوچا جاتا ہے کہ اچھا نہیں، یہ تو کماتا بھی نہیں، ہم کما کر اس کو کھلا رہے ہیں، ہم کما کر اس کو کھلا رہے ہیں، دیکھو یہ تو وجہ کے نماز پڑھا دی، ظہر کی نماز پڑھا دی، درمیان میں وہ کوئی اس نے کام تو کیا نہیں، کبھی کبھی کوئی بیان کر لیا، کبھی کوئی درس دے دیا، اس کے علاوہ اس کا بس یہ مختلف اوقات میں کام، نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ جا کر پڑھا دیتا ہے، اور تھوڑا سا بس کچھ دینی کام کر لیا اور بیٹھے بیٹھے اس کو مل رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں جو بڑی تیز طعنے ہوتے ہیں، عورتوں کی طرف سے بھی آتے ہیں، مردوں کی طرف سے بھی آتے ہیں. آخر ایسے شخص کے لیے اس خاندان میں اس طرح رہنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم غور کریں احادیث کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں غور کریں کہ وہ لوگ اس کو اپنے ساتھ سلیپنگ پارٹنر بنا رہے ہیں کہ اچھا کام تم نہیں کرو گے، ہم کام کریں گے، لیکن شرکت پیسے حصہ تمہیں بھی ملے گا. اور یہ شخص جو کام کر رہا ہے، یہ شخص جو دینی کام کر رہا ہے، وہ اپنے باقی دوسروں کو اپنے ساتھ سلیپنگ پارٹنر بنا رہا ہے کہ اچھا نماز میں پڑھا رہا ہوں، بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں، درس میں دے رہا ہوں، اور ثواب میں تم لوگوں کو شریک کر رہا ہوں. وہ لوگ دنیا کی چیز دے رہے ہیں، یہ دین دے رہا ہے، وہاں سے اس کو دنیا اور پیسے مل رہے ہیں، یہاں سے اس کو ثواب، ان کو ثواب مل رہا ہے. کون زیادہ قیمتی چیز دے رہا ہے؟ ایک پیسے دے رہا ہے اور ایک ثواب دے رہا ہے. یہ ہے نا کہ ان کے اسباب مہیا کرنے کی وجہ سے یہ دینی خدمت کر رہا ہے. جتنی دینی خدمت یہ کرے گا، ثواب میں وہ لوگ شریک ہوں گے. ذرا سا دینی نظر سے ہم دیکھیں. ہم چونکہ ہر چیز کو ہمارے ماحول، معاشرے، رواج، دنیا اس نظر سے دیکھتے ہیں. ہم اس کو دینی نظر سے دیکھیں تو کون کس کو کیا دے رہا ہے. حدیث میں بڑی عجیب طریقے سے یہ بات سکھائی گئی ہے. بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کمزور ہوتا ہے، کمانے کے قابل نہیں ہے، گھر کا کوئی ایک شخص کماتا ہے، گھر میں بوڑھے ہیں، بچے ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، تو ایک کماتا ہے، سب کا خرچہ وہ اٹھاتا ہے، تو ایک عرصے تک تو کر لے گا. کچھ عرصے کے بعد سوچتے ہیں دیکھو اس کی وجہ سے میرا خرچہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے میرے پیسے اتنے زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں، میں ہی ان کو کھلا رہا ہوں، میں ہی ان کو سب دے رہا ہوں. تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، میں کما رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ غلط سوچ رہے ہو. حدیث میں آتا ہے انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. ہمارا حساب غلط ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنی سوچ، اسلامی سوچ، قرآن و حدیث والی سوچ بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، ہمارے معاشرے نے ہمیں، رواج نے ہمیں تباہ کر دیا ہے. ہمیں اسلامی سوچ بنانے کی ضرورت ہے. گھر میں اگر کوئی کمزور شخص ہے، کوئی بیمار شخص ہے، اس کی وجہ سے کیا کیا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، کیا رزق میں برکات ہوتی ہیں ہم نہیں جانتے. نظر آئے، جو بھی نظر آئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہارے گھر میں جو مدد نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، رزق میں برکت ہوتی ہے، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہو رہی ہے. من جہاز غازین فی سبیل اللہ فقد غزا، جو شخص اللہ کے راستے میں کسی غزوے میں جانے والے کو تیار کر دیتا ہے، اس کے لیے سامان مہیا کر دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے بھی غزوے میں حصہ لے لیا۔ ومن خلف غازین فی اہلہ بخیر فقد غزا، خلف کے معنی ہوتے ہیں جانشین بن جانا، اور جو شخص کسی غزوے میں جانے والے کے پیچھے جانشین بن گیا اس کے گھر والوں میں خیر کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ اب وہ جب ہوتا تو گھر کی ضروریات، گھر میں سامان لانا ہے، گروسری لانی ہے اور باقی کام ہیں، ان کاموں کا وہ خیال رکھتا، وہ گیا ہوا ہے اور کوئی شخص ان چیزوں کا خیال رکھ لیتا ہے، تو یہ خیال رکھنے والے کو بھی ثواب ملے گا اس کے برابر جو جا رہا ہے۔ جانے والا وہاں محنت اور مجاہدہ کر رہا ہے، یہ یہاں پر محنت کر رہا ہے کہ اچھا اس کے گھر والوں کا خیال رکھ رہا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھ رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھو وہ چلے جاتا ہے، مجھ پر بوجھ آ جاتا ہے، بوجھ نہیں ہے، ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، ہمارے لیے ثواب ہے، وہ وہاں جو اعمال کر رہا ہے اس کے ثواب میں ہمارا حصہ لگ رہا ہے، یہ تو بہت کام کی بات ہے، بہت غنیمت موقع ہے۔ بس اتنا ہے کہ ہمیں اپنے دل کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ آخرت کے لحاظ سے فضیلت کی چیز ہے، اور انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا پھل دیں گے، لیکن آخرت میں تو ضرور دیں گے۔ یہ اپنے دل میں اس بات کا یقین پیدا کریں تو انشاءاللہ ان کاموں سے دل میں بھی خوشی پیدا ہوگی اور انسان خوشی سے انہیں کیا کرے گا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بعثا الى بنی لحیان من حذیل فقال لینبعث من کل رجلین احدوہما والاجر بینہما، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حذیل کی ایک شاخ ہے بنی لحیان، بنی لحیان یہ ایک شاخ ہے اور حذیل بڑا خاندان ہوتا تھا، تو حذیل کے قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنی لحیان کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی، مسلمانوں کی ایک فوج تیار کی تھی، اس لیے کہ ان کی طرف سے بڑی زیادتیاں پائی گئی تھیں، ان کی طرف سے زیادتیاں ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک فوج جمع کی۔ جب فوج تیار کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہر دو شخصوں میں سے ایک شخص جائے گا، سب نہیں جائیں گے، کسی گھر میں دو شخص ہیں ایک جائے گا، دو آپس میں ساتھی ہیں ان میں سے ایک جائے گا، دونوں نہ چلے جائیں، جو پیچھے رہے گا وہ کاروبار کا، گھر کے گھر والوں کی ضروریات کا، ان کاموں کا خیال رکھے گا، اور جانے والا وہاں جا کر جو محنت کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ کرے گا، اور والاجر بینہما، اجر دونوں کو ملے گا، اجر دونوں کو ملے گا۔ اسے کہ ایک اگر ضروریات نہیں سنبھالے گا تو دوسرے کے لیے اسباب مہیا نہیں ہوئے۔ یہ ہے تعاون علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں دوسرے کی مدد اس طرح بھی ہوتی ہے کہ آپ جائیے میں آپ کی طرف، کہ آپ کے جو پیچھے جو آپ کے کام ہے وہ میں دیکھ لوں گا۔ ایک شخص حج میں جا رہا ہے، ایک شخص کسی اور دینی ضرورت سے جا رہا ہے، ایک شخص جماعت میں جا رہا ہے، ایک شخص کوئی اور دینی کام دینی مقصد سے، تو کوئی اور شخص اس کے پیچھے اس کی چیزوں کا، گھر کی ضروریات کا خیال رکھ لے۔ جانے والے کو جو اجر ملے گا، پیچھے رہنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا اجر حاصل کرنا، لیکن یہ باتیں نفس کے خلاف ہوتی ہیں، اس لیے انسان کرنا نہیں چاہتا۔ حج میں میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن پیچھے اس کی خیال رکھنا اور یہ سب کاروبار کا دیکھنا یا گھر والوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ میرے لیے مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تیسری حدیث، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقی رکبا بالروحاء فقال من القوم قالوا والمسلمون قالوا من انت قال رسول اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے سے ملے مقام روحاء میں۔ روحاء کا ذکر احادیث میں آتا رہتا ہے مختلف جگہوں پر، یہ روحاء وہ جگہ ہے جہاں پر مدینہ منورہ جو حضرات گئے ہیں یا وہاں کے کچھ کنوؤں کا نام سنا ہے، بیر روحہ مشہور ہے، وہاں کے کنواں مدینہ منورہ کے قریب ہے، مدینہ میں نہیں ہے، مدینہ سے باہر نکل کر ذرا فاصلے پر ہے۔ تو روحہ مقام پر ایک قافلہ ملا، یہ حج میں جاتے ہوئے روحہ مقام پر ایک قافلہ نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا من القوم، کون لوگ ہیں یہ؟ تو انہوں نے جواب میں کہا المسلمون، ہم بھی مسلمان ہیں۔ چونکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے یہ حضرات مشرف نہیں ہوئے تھے؟ کتنے حضرات ہیں جو حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے صحابیت کا شرف جنہوں نے حاصل کیا ہے، اب یہ راستے میں ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، پوچھا من انت، آپ کون؟ قال رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے رسول ہوں۔ عورت بڑی خوش ہو گئی کہ اچھا یہ اللہ کے رسول ہیں، چلو ایک مسئلہ پوچھ لو۔ فرفعت الیہ امرأۃ صبیا فقالت الہذا حج؟ ایک عورت، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جہاں بچہ سوتا ہے، نرم سا بستر بنایا ہوا تھا وہاں ہودج کے اندر، تو اونٹ کے اوپر جیسے رکھا جاتا تھا، تو وہاں سے بچے کو اٹھا کر لائے، اٹھا کر لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، یا رسول اللہ دودھ پیتا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، یا رسول اللہ کیا اس کا بھی حج ہے؟ حج میں تو میں اس کو لے جا رہی ہوں، کیا اس کا بھی حج ہوگا؟ الہذا حج؟ قال نعم ولک اجر، آپ نے فرمایا کہ ہاں حج ہوگا، اس کا اجر تجھے ملے گا۔ ماں بچے کو ساتھ لے جا رہی ہے، طواف کرتے ہوئے اس کو ساتھ رکھ رہی ہے، ماں ہے یا باپ ہے، طواف میں اس کو ساتھ اٹھا رہے ہیں، سعی میں اس کو ساتھ لے جا رہے ہیں، اور اس کو حج کے جو ارکان ادا کرنے جا رہے ہیں، عرفات، وہاں لے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ماں کی مشقت تو بڑھے گی، جب مشقت بڑھے گی اور وہ اس کی اس حج والے کام میں اس کی مدد کر رہی ہے، تو اجر ماں کو ملے گا۔ بچے کو اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں، اس کے منافع حاصل ہوتے ہیں، اور جو یہ کام کرنے میں ماں ہے، باپ ہے، جو بھی ساتھ دے رہا ہے، تو ان لوگوں کو بھی اجر ملتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں اس کو بھی، اس کا بھی حج ہے، اور اجر ماں کو ملے گا، جو بھی ماں اس وقت مدد کر رہی تھی، اس کا ساتھ دے رہی تھی، اس کو ساتھ لے جا رہی تھی، فرمایا تو جو اجر ملے گا۔ ظاہر ہے بچے کا بچپن میں کیا ہوا حج، یہ تو بالکل دودھ پیتا بچہ ظاہر ہے بالکل ہی نا سمجھ ہے، اگر بچہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، تو اپنے طور سے وہ افعال وغیرہ کرتا ہے، اس صورت میں بھی اس کا حج وہ نفل حج ہوتا ہے، حج کرے گا تو حج ہوگا، اس کا اس کو فائدہ ہوگا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہے، لیکن فرض، فرضیت ادا نہیں ہوتی، اس سے فرض ادا نہیں ہوتا، اس کی جو برکات ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کے اس میں آئیں گی، بڑے ہونے کے بعد اس کے اثرات بھی ہوں گے، ظاہر ہے حج کا اپنا ایک فائدہ ہے، اپنی برکت ہے، وہ تمام چیزیں ہوں گی، لیکن حج کی فرضیت ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرض حج تو جب ہوتا ہے بلوغ کے بعد ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ کرے گا تب فرض حج ادا ہوگا، اس سے پہلے کیے ہوئے حج نفل حج کہلائیں گے۔ بعد میں تو پابندیاں لگ گئیں، ایک زمانہ تھا کہ ہر سال، ہر سال مکہ والے حج کے لیے جاتے تھے، جیسی حالت ہو، جو بھی صورت ہو، حج کے لیے ضرور جاتے تھے۔ کتنے ایسے ہیں جو حج کے دوران منا میں پیدا ہوئے، کتنے بچے ہیں جو حج کے دوران منا میں پیدا ہوئے، ہم ہر سال حج میں جاتے ہیں، ابھی بھی جائیں گے، بچہ پیدا ہوتا ہے، ہو وہاں منا میں بچہ پیدا ہو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الخازن المسلم الامین الذی ينفذ ما امر به فیعطیه کاملا موفرا طیبۃ به نفسه فیدفعه الی الذی امر به امر له به احد المتصدقین یا احد المتصدقین، دو طرح پڑھا گیا۔ یہ بھی روایت بخاری شریف، مسلم شریف دونوں میں۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ الخازن المسلم الامین، وہ خزانچی جو مسلمان ہو امانت دار ہو، وہ خزانچی جو مسلمان ہو امانت دار ہو۔ خزانچی پہلے زمانے میں ایک عام دستور ہوتا تھا، اور اب بھی جو بزنس والے ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے کہ اچھا ایک شخص بزنس کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کے پیسوں وغیرہ کے اکاؤنٹنگ، پیسے وغیرہ رکھنا اور دینا وغیرہ، لین دین وغیرہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو کام اس کام کے لیے رکھے جاتے ہیں، یہ خازن۔ الخازن المسلم الامین، ایک شخص ہے جو بزنس والا ہے، مالدار ہے، اور اس نے اپنے کام کے لیے کسی کو رکھا ہوا ہے جو پیسوں کی حسابات اور دیکھ بھال، لینا دینا وغیرہ، ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ الخازن المسلم الامین، ایسا خزانچی جو مسلمان ہو، امانت دار ہو۔ الذی ینفذ ما امر به، جس کا، جس بات کا اس کو حکم دیا جائے وہ پورا پورا کرتا ہے۔ ینفذ جو مثلا اس کو یہ کہا کہ اچھا دیکھو فلانا آ رہا ہے اس کو 1,000 دے دینا، فلانی مسجد میں 2,000 دے دو، فلانا ضرورت مند آ رہا ہے اس کو 10,000 دے دو، حکم مل رہا ہے اس کو، اس کے پیسے نہیں ہیں، اس کو تو صرف کہا جا رہا ہے ینفذ ما امر به، اس کا کام صرف یہ کہ جو حکم دیا جائے وہ پورا کرے، تو یہ دے نہیں رہا اپنے پہ، دے رہا ہے لیکن اپنے پیسے نہیں دے رہا، یہ تو صرف اوپر سے جو اس کو حکم ملا وہ آگے پورا کر رہا ہے۔ ہمارے بہت سے گھروں میں مرد حضرات ہوتے ہیں وہ عورتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، حساب عورتوں کے حوالے، اچھا دیکھو فلانا آ رہا ہے نا پیسوں میں سے اس کو اتنا دے دو، فلانا آ رہا ہے پیسوں میں سے اس کو دے دو، تو کبھی کبھی مرد اس پر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بیوی کو پسند نہیں آتا کہ اس کو اتنا کیوں دے دیں، فلانی جگہ اتنا زیادہ کیوں دے رہے ہیں، فلانی جگہ اتنا کیوں دے رہے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ حدیث کو سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، الخازن المسلم الامین الذي ينفذ ما امر به، جس بات کا اس کو حکم دیا جائے وہ اس کو پورا کرتا ہے، پھر شرط کیا ہے، فیعطیه کاملا موفرا، وہ ادا کرتا ہے پورا پورا کا پورا۔ اچھا ٹھیک ہے 1,000 دینے کا کہا تھا، 1,000 کے سامنے والے کو ضرورت بھی نہیں ہے، بس 500 دے دیتے ہیں یا 800 دے دیتے ہیں، 800 میں گزارا ہو جائے گا، بیچارہ فقیر آیا اس کو تو کیا ایک وقت کا کھانا مل جائے گا کافی ہے، اس کو 2,000 دینے کا کہا ہے بس 200 دے دیتے ہیں، 200 بھی کافی ہیں، نہیں نہیں کاملاً موفراً۔ ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں ہوتا ہے، یہاں ان ملکوں میں بھی ہوتا ہے، کسی علاقے میں خرچہ ہے، اچھا یہاں پر روڈ بنانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بجٹ ہوتا ہے کہ اتنا بجٹ یہاں، تو درمیان کے لینے والے کتنا تو لے لیتے ہیں، پورا پورا وہاں جاتا نہیں، درمیان کے لوگ کتنا لے لیتے ہیں، کھانے والے کتنے کھا لیتے ہیں، فیعطیہ کاملا موفرا، حالانکہ ان کا نہیں ہے، ان کو تو صرف آگے پہنچانا ہے، لیکن نہیں دوسروں کے پاس جا رہا ہے تو ہم ہی لے رہے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہ آئے، فیعطیہ کاملا موفرا، ایک بات طیبتاً بہ نفسہ، خوش دلی کے ساتھ، اور خوش دلی سے دے، تو کتنی شرطیں ہو گئیں دینے والے کی، خود کا مال نہیں ہے صرف دے رہا ہے، کتنی شرطیں ہو گئیں، مسلمان ہے، نمبر 2 امانت دار ہے خیانت نہیں کرتا، نمبر 3 جتنا دینے کا کہا وہ پورا پورا مکمل طور پر دے دیتا ہے، نمبر 4 خوش دلی سے دیتا ہے، یعنی کہ مجھے دینا پڑ رہا ہے اس لیے میں دے رہا ہوں ورنہ تو میں کبھی نہ دیتا، نہیں چلو اچھا ہے نا، اچھے نیک کام میں جا رہا ہے، چلو میں بھی دے رہا ہوں مجھے ثواب مل جائے گا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا، کسی مسجد میں دے رہے ہیں اچھا چلو اچھا ہوا کہ اس مسجد میں بھیجنے کا مجھے ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، خوش دلی سے دے رہا ہے۔ 4 شرطیں ہوں گی تو کیا ہوگا، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ أُمِرَ لَهُ بِهِ، جس کے دینے کا حکم دیا گیا ہے اسی کو وہ دے دیتا ہے، تو یہ بھی دونوں صدقہ دینے والوں میں ایک سمجھا جائے گا، مالک تو ہے ہی جو دے رہا ہے جس کے پیسے ہیں، اور یہ چونکہ اس کام کو پورا کر رہا ہے تو یہ آگے پہنچانے والا خوش دلی کے ساتھ، چیک لکھنے والا خوش دلی کے ساتھ، یہ بھی دونوں صدقہ دینے والوں میں ایک سمجھا جائے گا، اگر ہم متصدقین پڑھتے ہیں، اور بعضوں نے اس کو متصدقین پڑھا ہے کہ یہ بھی صدقہ دینے والوں میں شمار ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، نہیں نہیں، حالانکہ پیسے اس کے نہیں ہیں مال اس کا نہیں ہے، لیکن یہ بھی متصدقین میں صدقہ دینے والوں میں شمار ہوگا۔ وفی روایت الذی یعطی ما امر بہ، الذی یعطی ما امر بہ، بعض روایتوں میں تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے کہ جس کے دینے کا حکم دیا گیا وہ اس کو دے دیتا ہے۔ وضبطوا المتصدقین، ممنوعی فرماتے ہیں کہ متصدقین قاف کے فتحہ کے ساتھ بھی بعضوں نے اعراب لگایا، اور متصدقین بھی، اور دونوں صحیح ہے، مفہوم دونوں کا میں نے بتا دیا، مفہوم مقصد واضح ہے، اور اس روایت سے بھی باب واضح ہو گیا کہ دوسرے کی مدد کرنا نیک کام، نیک کام میں دوسرے کی مدد کرنا، ایک شخص ہے جو دینا چاہ رہا ہے، ایک خزانچی ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں میں دے دیتا ہوں، آپ نے فلانے کو دینے کا، ہاں میں پہنچا دیتا ہوں، تو دوسرے کی اعانت کر رہا ہے نیک کام میں، تو اس کو بھی ثواب ملے گا، یہی ہے جو عنوان تھا وہ ثابت ہو گیا۔ ہمیں بہرحال جو سبق ملا ان احادیث سے، آیات سے، کہ دیکھو رسم و رواج کو نہیں دیکھنا، خاندان کو نہیں دیکھنا، اصل دیکھنا ہے شریعت کو، اگر اصل دیکھنا ہے قرآن کو، حدیث کو، اخلاق نبوی کو، اس کا جو تقاضا ہو اس تقاضے کے مطابق ہمیں دوسروں کو ساتھ دینا ہے، دوسرے کی مدد کرنا ہے، اور اگر کوئی اس کے خلاف جا رہا ہے تو ہمیں کوشش کرنا ہے اس کو روکیں کہ دیکھو یہ طریقہ صحیح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ رواج اور ماحول کی وجہ سے ہم باتیں صحیح سمجھ نہیں سکتے، دماغ پر پردے پڑ جاتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.